إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ظاہراً و باطناً ایمان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اس کا اہتمام کرنے والا نہ دنیا میں ناکام ہوگا نہ آخرت میں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ کو دکھائی دے گا رمضان کا مہینہ آیا قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوتا کہاں پچھلی مرتبہ چھوڑے تھے. وہ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے لے کے شروع سے آخر تک, بیچ میں پھر چھوڑ دیتے ہیں. شروع کا جوش ہوتا ہے, کچھ دن آدمی پڑھتا ہے, اس کے بعد عید کی تیاری قرآن کی تلاوت میں مانے ہو جاتی ہے اور آدمی دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ سال میں قرآن کی تلاوت کے لیے رمضان کے مہینے کو خاص کیے ہوئے ہیں, اور کچھ ہیں جو سال بھر پڑھتے ہیں. لیکن ان میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں, صبح پڑھتے ہیں, دوپہر پڑھتے ہیں, شام پڑھتے ہیں, جن میں کافی خواتین بھی ہیں, اور کتنے حفاظ ہیں جو قرآن کا دور کرتے رہتے ہیں, اور خصوصاً رمضان سے پہلے تراویح کی تیاری کے لیے قرآن کریم کا دور کرتے ہیں, پکا کر لیتے ہیں کہ سنانا ہے. لیکن کتنا بڑا طبقہ ان میں ایسا ہے جو قرآن کریم کی محض تلاوت کرتا ہے, اس کا فہم اس کو نہیں ہے, اس کی تعلیمات اس کو معلوم نہیں کیا اس میں. چلیے بڑی صورتیں چھوڑ دیجیے, سورۃ البقرہ یا سورہ ہود ہو یا مائدہ وغیرہ جو شروع کی صورتیں ہیں, نساء ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی صورتیں جو پانچ نمازوں میں, سنن میں یا نوافل میں آدمی پڑھتا ہے, تیسویں پاری کی صورتیں ہیں, وہ بھی آخر کی صورتیں ہیں, سورۃ الفاتحہ ہے جس کو آدمی ہر نماز میں پڑھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو واقعی سورۃ الفاتحہ کے معنی جانتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو فاتحہ دیتے ہیں؟ فاتحہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے دینا کھانے کے اوپر مردوں کے لیے یا گھر کی دعوت وغیرہ میں. کتنے لوگ ہیں جو فاتحہ یاد ہے ان کو, فاتحہ کا طریقہ کیا ہے, لیکن ان کو سورۃ الفاتحہ کے معنی معلوم نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو قل ہو اللہ احد کی سورۃ یاد کراتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ان کو معلوم نہیں ہے؟ اتنی بنیادی چیز اور اتنی زیادہ غفلت, کیا آپ کو کہیں اور اس کی مثال دکھائی دیتی ہے؟ اتنی بہترین کتاب جس نے سارے عرب کو کفر سے اسلام کی طرف لانے کی یعنی کامیاب ترین سعی کی, ایسی کتاب جس سے اتنے سارے دلوں میں مردہ دلوں کو ہدایت ملی, اور آج مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ ہے جو سرے سے یا تو اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے یا پھر تلاوت کرتا ہے تو صرف پڑھنے کی حد تک اس کو سمجھتا نہیں ہے. بڑی صورتیں تو دور کی بات, چھوٹی صورتیں بھی اس کو معلوم نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا, اور اس کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایسی ایسی خرافات آ چکی ہیں, ایسی برائیاں آ چکی ہیں جن کی قرآن بالکل تردید ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر کرتا ہے. اگر وہ قرآن کو پڑھتے تو ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتے, لیکن چونکہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ واقعی قرآن میں کیا ہے وہ سمجھیں, اس لیے کبھی ان کو ذہن میں بات نہیں آتی, کبھی کلک نہیں ہوتا ہے ان کو کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں, واقعی ہم کیا مان رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اسی دین پر ہیں جو یہ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نام کی نظر کر رہا ہے, نیاز کر رہا ہے, ان سے مدد چاہنے کے لیے, اور اس کے لیے فاتحہ دے رہا ہے, اس میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. درگاہ پر جا کر اپنا سر وہاں ٹکا رہا ہے اور فاتحہ دے رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ ایک آدمی کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہا ہے. قرآن سے دوری ہدایت سے دوری ہے. ایک آدمی قرآن سے دور ہوتا ہے تو وہ گمراہی کے قریب بلکہ اس میں واقع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے اگر وہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں. اگر دو میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو گمراہی اس کے لیے آسان ممکن ہو جاتی ہے, بلکہ یقینی ہو جاتی ہے. آج کی اس گفتگو میں اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کا سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں, اور قرآن کیوں نازل ہوا, اور قرآن کے فہم, قرآن کو سمجھنے کے کیا فائدے ہیں. تو آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے. قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کے اسباب بیان کیے ہیں, اس کی وجوہات بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پہلا سبب قرآن کے نازل کرنے کا کیا ہے؟ انسانیت کو خبردار کرنا اس کے مقصد اور اس کے انجام سے. انسانیت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, اور ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اس کے رب کے سامنے, حقیقی مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کی تیاری دنیا میں کرنا ہے. دنیا میں حق اور باطل ملے ہوئے ہیں, باطل کو چھوڑ کے حق کی اتباع کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے, قیامت کے دن وہ جہنم سے بچ جائے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بہت ہی برکتوں والا ہے وہ رب, وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان, حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل کیا. کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ یہ بندہ سارے عالمین کے لیے نذیر بن جائے. نذیر ڈرانے والا, خبردار کرنے والا, لوگوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے والا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا مقصد, نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو قیامت کے دن سے اور اس دن جو کچھ ہونے والا ہے اس سے باخبر کیا جائے, ان کو وارن کیا جائے, ان کو خبردار کر دیا جائے. یہ سورہ الفرقان میں اللہ نے کہا ہے, یہ پہلی آیت سورہ الفرقان کی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دوں اور اس انسان کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قرآن آپ کی طرف کیوں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دوں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور اس انسان کو بھی خبردار کر دوں جس تک میں نہیں پہنچ پایا لیکن یہ کتاب پہنچ گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت لے کر پہنچنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اس تک قرآن کی بات واضح طور پر پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچے تو قیامت تک کے سلسلہ جاری رہے گا کہ جن لوگوں تک قرآن کی بات پہنچتی ہے اور واضح طریقے سے پہنچتی ہے تو ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے ذمہ دار ہم قرار پاتے ہیں کہ وہ کام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کیا تھا، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، آج ہم وہ پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ اسی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے وارث بننا نبی کا یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داری کے وارث بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علم پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، جو کتاب پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اس کتاب کا علم عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو خبردار کیا جائے، اس لیے کہ آج عام انسانیت کو نہیں معلوم زندگی کا مقصد کیا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ بلکہ الٹا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے افکار مسلمانوں میں آ رہے ہیں، آدمی یا تو دے گا یا تو لے گا، راستہ ہے تو ٹریفک تو ہوگا ہی ہوگا، یہاں سے اگر علم وہاں نہیں جاتا ہے تو وہاں سے جہالت یہاں آئے گی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں باطل افکار آ رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان خود یہ دین دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد انسانیت کو اس کے مقصد اور اس کے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ نمبر دو، انسانیت کی ہدایت اور حق اور باطل میں تمیز، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے معلوم پڑے گا۔ ایک چڑیا کو معلوم ہے کیسے گھونسلہ بنانا ہے، ایک چونٹی کو معلوم ہے بارش آنے سے پہلے اپنا گودام بھرنا ہے۔ آپ دیکھیے، بارش سے پہلے پہلے چونٹیا اپنا سامان جمع کرنا، لائن دکھائی دیتی ہے گھروں کے اندر، وہ بارش آنے سے پہلے اپنی تیاری کرتی ہے، اس کو معلوم ہے۔ اور انسان بہت زیادہ سمجھدار ہے، اس کے لیے چونٹی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو مسل دے ایک انگلی کا بھی، لیکن انسان کی تیاری، انسان سمجھتا ہے، انسان کے سامنے ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرے۔ شہد کی مکھی کو معلوم ہے چھتا کیسے بنایا جاتا ہے، چڑیا کو معلوم ہے گھونسلہ کیسے بناتے ہیں، لیکن انسان کیوں پیدا ہوا، کیا اس کی ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے اس کو نہیں معلوم۔ پھر زندگی میں دو راستے جب آ جاتے ہیں تب تو اور مشکل ہے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، دھوکہ دے یا ایمانداری سے چلے، کیا کرے، بے حیائی کا راستہ جیے وہ راستہ چلے، یا عفت اور پاک دامنی کے ساتھ جیے، کون سی زندگی اپنائیں، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اپنائیں یا جانوروں کی طرح آزاد جیے جس پر کوئی شریعت نہیں ہے، اس پر جبلت ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان کو راستہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہی مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ہدل للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدى والفرقان اور اس میں اس قرآن میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں ہیں، ہدایت کی دلیلیں ہیں، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، وبینات من الہدى والفرقان ہدایت کی دلیلیں ہیں اور فرقان کی دلیلیں ہیں، ہدایت کی دلیلیں ہیں کس اعتبار سے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن بتائے گا، پھر جب ایسا ہو جائے کہ راستے کے ساتھ دوسرے راستے جڑے ہوئے ہوں، یہاں جانا کہ وہاں جانا، تو یہاں جانا، یہاں ہی جانا، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں، یعنی دو اعتبار سے کہ حق کا حق ہونا قرآن بتاتا ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن سکھاتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ہوتی، ایک تو چلتے رہو، یہ راستہ سیدھا ہے، سیدھا ہے کہ نہیں ہے، چلو، پھر اب یہ تو دو راستے ہو رہے ہیں، یہاں جائیں کہ وہاں جائیں، یہاں جائیں، یہاں کیوں جائیں، اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے، وبینات من الہدى والفرقان، ہدایت تو ہے ہی ہے نا، ہدى للناس تو پہلے بتا دیا، لیکن ہدایت کی دلیلیں اس میں ہیں، یعنی یہی ہدایت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ رہبری تو وہ ہے، لیکن یہ رہبریاں کئی ہیں، یہ رہبری حق ہے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ چلتے چلتے آدمی کے دل میں شبہات پیدا ہونا شروع ہوتے، کبھی کبھی چل رہا ہے راستہ سے سوچتا ہے کہ یہ راستہ صحیح غلط تو نہیں ہے، دل میں کبھی شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو یہی ہدایت کا راستہ ہے، اس کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں، قرآن خود اپنے حق ہونے کی دلیل ہے، اور پھر چلتے چلتے کبھی راستے کئی ہو جاتے ہیں تو اس میں چننا مشکل ہوتا ہے، اس وقت چننے کے لیے حق کے حق ہونے کی اور صحیح کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن میں ہے، وبینات من الہدى والفرقان، تو حق اور باطل میں فرق کرنا اور صراط مستقیم پر رہبری دینا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ تو دوسری بات معلوم ہوئی، آپ بتائیے صرف تلاوت سے ہوگا؟ تلاوت تو تلاوت ہے، یہ فہم سے ہوگا، جب آدمی سمجھے گا اس کو تب معلوم پڑے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صرف پڑھنے سے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مقصد قرآن کے نزول کا کیا ہے؟ اختلافات کا حل، انسانیت ہمیشہ سے اختلافات میں پڑی رہی ہے، یا اپنے آپ بن گیا یا کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا ایک ہے یا کئی ہیں، اگنی والا الگ، آگ والا الگ، مٹی والا الگ، پانی والا الگ، ہوا والا الگ، الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ کوئی ایک ہے جس نے بنایا ہے۔ موت کے بعد زندگی ہے یا فنا ہونے والے ہیں؟ پھر وہ زندگی کیسی ہے؟ روح والی ہے، جسم والی ہے؟ پھر اس زندگی میں کیا ہوگا؟ انسانیت ہمیشہ سے اختلافات میں پڑی رہی ہے، عرب کے لوگ بھی اختلافات میں پڑے تھے، کچھ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، کچھ کہتے تھے مرنے کے بعد میں زندگی نہیں، مٹی ہو جائیں گے، ختم، کچھ بولتے تھے نہیں زندگی ہے لیکن یہ ہمارے بت ہم کو وہاں بچائیں گے، سفارشی بنیں گے۔ اہل کتاب میں اختلافات تھے، یہود کہتے تھے ہم حق پر ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں، یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ کہتے تھے نصرانی تھے، یہود کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے جادوگر تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بیٹے۔ ان میں بھی اختلافات، کوئی کہتا تھا اللہ تین ہیں، کوئی کہتا تھا ایک ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہا ہے تین میں کا ایک، کوئی بیٹا مان رہا ہے، انسانیت اختلافات میں اور آج بھی اختلافات میں پڑی ہوئی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کے ان اختلافات میں انسانوں کو واقعی صحیح رہبری بتائی جائے، یہ جواب ہے، ان سارے اختلافات کا حل کیا جائے۔ قرآن اختلافات کے حل کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ جو کتاب ہے یہ ہم نے نازل کی ہے, یہ اس لیے نازل کی ہے, الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه, جس چیز میں لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اس اختلاف میں واضح بات لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے. اے نبی الا لتبین, تاکہ اے نبی آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے اس اختلاف میں حل, صحیح جواب جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے اختلافات میں صحیح بات ان کو بتانا, قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے. اور اس کے ساتھ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے, رہبری, زندگی کیسے گزاریں, کیا کریں کیا نہ کریں, اور رحمت ہے, دنیا میں بھی اس پر عمل کر کے رحمت ملے گی اور آخرت میں بھی رحمت ملے گی. تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ انسانوں کو حق اور باطل میں فرق کرے اور اختلافات کا حل کرے. چار, تدبر اور نصیحت. چوتھی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسانیت اس کلام میں غور کرے, اس کی گہرائیوں کو سمجھے, صرف الفاظ پر سے نہ گزر جائے بلکہ قرآن میں معنی کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ لگائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور ہم نے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان کی ہیں, ہر قسم کی مثالیں بیان کی لوگوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں, تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. قرآنًا عربیًا غیر عوجٍ غیر ذی عوجٍ لعلهم يتقون, قرآن جو عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, گول گول باتیں نہیں ہیں, کنفیوژن والی باتیں نہیں ہیں, صاف صریح قسم کی نصیحت ہے. قرآنًا عربیًا, ایک ایسا قرآن جو عربی قرآن ہے, غیر ذی عوج, جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. لعلہم یتقون, اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسانیت تقوی اختیار کرے, تقوی اختیار کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور لوگ تقوی اختیار کریں, یہ بھی قرآن کے نزول کا مقصد ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ صاد میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک, اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے, یہ ایک مبارک کتاب ہے, برکتوں والی کتاب ہے. لیتدبروا آیاتہ, یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے, یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے, لیتدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں, غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. دو وجوہات بتائی ہیں, ایک وجہ اس میں تدبر کرنا اور دوسری وجہ اس سے نصیحت حاصل کرنا. تدبر اور تفکر میں فرق ہوتا ہے. تدبر میں اور تفکر میں فرق ہوتا ہے. تفکر کہتے ہیں آسمان اور زمین میں غور کرنا. ایک آدمی سورج چاند ستارے اپنے آپ کو دیکھے اور غور کرے کتنا حکمت اس میں ہے, اس کو کہتے ہیں تفکر. اور قرآن کی آیات میں ایک آدمی قرآن کی باتوں میں غور کرے, اس کو کہتے ہیں تدبر. اللہ نے فرمایا قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ قرآن میں غور کریں کہ اس میں کیا اللہ نے بیان کیا, قرآن کی آیات کو سمجھنے کی چابی کیا ہے. آدمی غور یہ کرے کہ اللہ نے یہ کیوں مجھ سے بیان کیا, اس آیت سے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یعنی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر, الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے میری طرف بھیجی آیت, کیوں؟ آدمی غور کرے کہ اللہ نے کیوں کہا مجھ سے کہ میں پڑھوں اس کو, کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے, کیوں ہم کو پڑھنے لگا اللہ نے. جب آدمی یہ سوچتا ہے تو واقعی اس پر یہ بات واضح ہوتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی حمد کرے. تاکہ واقعی بندے کو معلوم ہو کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ بے عیب ہے، صرف تعریفوں کا حقدار ہے، کوئی عیب اس میں نہیں، تاکہ بندہ جانے کہ اور بھی عالم ہیں، عالمین، اور تاکہ بندہ یہ جانے ان سب کا رب اللہ ہے، وہ کسی ایک چیز کا رب نہیں ہے، ہندوستان کا رب ہے، عربستان کا رب ہے، نہیں، سارے انسان، بلکہ ساری دنیا، بلکہ ساری مخلوقات، سارے عالمین، سب کا رب اللہ ہے۔ ایک آیت کا امپیکٹ کیا ہوگا جب واقعی آدمی سوچے اس آیت سے اللہ مجھ سے کیا منوانا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے۔ جب آدمی اس طرح سے قرآن کی آیت پہ سوچتا ہے، واقعی اس پر ایمان اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں، نہیں تو آدمی پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن واقعی اس کے ایمان میں وہ ترقی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ تو چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اتباع کرنے والے، ان کی کیا فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس آیت پر غور کریں، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو وہ آدمی جو مردہ تھا، میت تھا، مرا ہوا تھا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندگی عطا کی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک نور دیا، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ چلتا پھرتا ہے، کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے جس سے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ کیا آیت ہے؟ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 ہے، کہ وہ آدمی جو مرا ہوا تھا، اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو دوسرا ہے، کون؟ مرا ہوا تھا، اس کو ہم نے زندگی دی، اس کو ہم نے زندہ کیا، اور اس کو ہم نے ایک نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ چلتا ہے۔ مردہ سے زندہ، اور نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ان اندھیروں سے کبھی نکلنے والا نہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے سلسلے میں نازل بتایا ہے، یہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو وہ جو مرا ہوا تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، کون ہے؟ کہتے ہیں، یعنی من کان کافرًا فَهَدَيْنَاهُ، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کفر میں پڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو ہدایت دی، جو کفر سے ایمان کی طرف آیا، تو وہ ایسا ہے جیسے مرا ہوا تھا اب زندہ ہوا ہے۔ جو آدمی کفر میں، وہ مردہ ہے، اس کو زندگی تب ملتی ہے جب وہ ایمان میں آتا ہے، ایمان حیات ہے انسان کے لیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں، یعنی بِنُورِ الْقُرْآن، یہ جو نور ہے، مومن جس نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، اس سے مراد قرآن ہے، وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا، وہ قرآن کے علم کے ساتھ جیتا ہے، کہ یعنی بِنُورِ الْقُرْآن مَنْ صَدَّقَ بِهِ وَعَمِلَ بِهِ، جو اس قرآن کی تصدیق کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا یہ اس کی طرح ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ کہتے، یعنی بِالظُّلُمَاتِ الْكُفْر وَالضَّلَالِ، اندھیروں سے مراد کفر اور گمراہی ہے، یعنی وہ آدمی جو کفر میں پڑا ہوا تھا، مردہ تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، زندہ کیا، اور اس کو قرآن دیا، قرآن کا نور دیا، یہ اجالا ہے جو اندھیروں سے اس کو اجالے کی طرف لے آتا ہے، اللہ کی راہ کی طرف لے آتا ہے۔ کیا اس انسان کی طرف کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کے اندھیرے میں پڑا ہے اور اس کے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن قرآن والا ہوتا ہے، مومن قرآن کی تصدیق کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے پاس قرآن کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں ہر بات کی، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سورہ الانعام کی تھی 122 نمبر کی، ابن عباس فرماتے ہیں من قرأ القرآن واتبع ما فیہ، جو قرآن پڑھے اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اتباع کرے، ہداہ اللہ من الضلال، اللہ اس کو گمراہی سے بچا کر ہدایت دیتا ہے، ووقاہ یوم القیامۃ سوء العذاب سوء الحساب، اور قیامت کے دن اللہ تعالی برے حساب سے اس کو بچاتا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھے اور اس کی اتباع کرے، اللہ تعالی اس کو گمراہی سے ہدایت عطا فرماتا ہے، گمراہی سے بچا کر ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو برے حساب سے بچاتا ہے۔ وذلک بان اللہ عز وجل قال، اس لیے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، کہ جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا یضل ولا یشقى، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ناکام ہوگا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، شقی قیامت کے دن ناکام جو جہنم میں جائے گا، تو نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں شقی اور ناکام ہوگا۔ کون؟ جو قرآن کی اتباع کرے، قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور اس میں جو بات اللہ نے بیان کی اس کے مطابق چیئے۔ تو قرآن کی یہ، اس کو امام الحاکم نے اور بیہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کی اتباع کی یہ فضیلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ نمبر ایک، 10 فائدے ہم دیکھیں گے قرآن کو سمجھنے کے۔ نمبر ایک، ایمان میں اضافہ۔ قرآن صرف آدمی پڑھ رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، لیکن قرآن اگر سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں قوت اور اضافہ ہوگا، ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس کا یقین پاورفل ہو جائے گا۔ یہ بات خود قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا تذکرہ آتا ہے، تو ان کے دلوں میں کپکپی بھر جاتی ہے۔ واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ صلاحیت ہے، قرآن کی یہ صفت ہے کہ وہ واقعی اگر سامنے والا ایمان والا ہے، پڑھنے والا سننے والا ایمان والا ہے، اگر اس کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو وہ پڑھنے سے پہلے سننے سے پہلے ایمان کے جس مرتبے پر تھا، قرآن کی آیت پڑھنے اور سننے کے بعد اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ تو قرآن کریم میں یہ صفت ہے کہ وہ ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ نمبر 2، جو آدمی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، وہ اس راستے پر جمے گا، شک اور شبہات اس کو بھٹکا نہیں پائیں گے، بلکہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ دلیل والا راستہ اس کے لیے بنے گا، اور اس پر وہ یقین کے ساتھ جمے گا۔ تو ہدایت پر پختگی، یہ دوسرا فائدہ ہے قرآن کریم کے سمجھ کر پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایک ایسے راستے کی رہبری کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھاپن اس میں نہیں ہے. تو قرآن کی تعلیمات انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے. قرآن کی تعلیمات اب یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اس کو سمجھے گا. صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. آپ بتائیے آپ کے بیٹے کو, آپ کے گھر والوں کو کوئی آدمی عربی میں نصیحت کرے اگر وہ بگڑا ہوا ہے, بولے گا بہت اچھی بات ہے عربی میں بول رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو کیا ہوا؟ آپ کو اگر کوئی آدمی عربی میں کچھ سمجھائے, آپ عرب میں پہنچ گئے اور کوئی کام آپ سے غلط ہوگا ڈرائیونگ میں یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا, اب وہاں پہ کوئی متوا آپ کو ملا یا کوئی آپ کو پولیس وہاں پہ ملی پکڑا, اس نے پورا سمجھایا کیسے گاڑی چلانا چاہیے, یہاں کیا معاملہ ہے, یہاں کیسا نہیں کرنا, کیسا کرنا, کیسا جانا, یمین شمال سب سمجھایا آپ کو اس نے. اب آپ ہاں ہاں تو بولے پولیس ہے یہ. اب جب وہ چلا گیا تو اب کرنا کیا, سمجھے گا آپ کو؟ تو تلاوت تو ہو گئی اس کی عربی, اگر لکھ کے دے دیا آپ کو, ہندوستان سے آپ علی بات سیکھ کر گئے ہیں, کیا کرنا چاہیے آپ کو دیا اس نے عربی میں, اب لے لیا, آپ پڑھ رہا اس کو, اذهب کذا وکذا, افعل کذا وکذا. اچھا تلاوت سے آپ سمجھ پائیں گے کہاں جانا ہے؟ قرآن کے بارے میں بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی آدمی دے دے اس طرح سے, بولے نہیں ہم کو ہندی میں سمجھاؤ, کیسا جانا, کیسا سمجھے گا ہم کو بتاؤ, بولے گا اس کو عربی الا, بولے گا معافی عربی, معافی مشکل, تو وہ پھر اس کو ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس کو سمجھائے گا, یا کوئی آدمی لا کے بتائے گا بتاؤ اس کو کیسا جانا ہے, کہاں جانا ہے. دنیا کے راستے کے بارے میں آدمی کو اتنی موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, دین کے بارے میں نہیں سمجھتا. اتنی بڑی کتاب زندگی بھر پڑھ رہا ہے جو کسی متوا نے, کسی پولیس نے نہیں دیے, کسی گورنمنٹ نے نہیں دیے, یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ڈاکیومنٹ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہبری ہے. اور وہ گاڑی چلانے کے بارے میں نہیں ہے, زندگی چلانے کے بارے میں. اس کو بغیر سمجھے گزر جائے آدمی, صرف پڑھتا رہے, آپ بتائیے کتنی ناقدری ہے, اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کی کتنی ناقدری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, کافر کہتے ہیں, انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا پورا کا پورا, ایک ساتھ ایک دن میں کیوں نہیں آیا, تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہوا؟ كذلك اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسا ہی نازل کیا ہے, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم جماع عطا کریں, ثابت قدمی عطا کریں, مضبوطی عطا کریں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور ہاں ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پڑھا ہے, ایک کے بعد ایک آیتیں نازل کی ہیں. تو قرآن کیوں نازل کیا گیا تھوڑا تھوڑا؟ تاکہ یہ قرآن جب وقتاً فوقتاً موقع مناسبت سے آتا رہے, تو اس حال میں جب قرآن آپ پڑھیں آپ کو اس حال کا حل بھی مل جائے اور آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہو کہ ہاں اللہ نے برابر بولا ہے, اللہ نے برابر حق بات نازل کی ہے, ہم مانتے ہیں, ایمان اور بڑھ جائے اور آدمی کو کب کیا کرنا ہے اس کو راستہ ملے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت پر مضبوطی ملتی ہے. دنیا کے بیچ میں آدمی چل رہا ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, مال دولت اور تجارت اور یہ اور وہ, غفلت. پھر جب آدمی لے کے پڑھتا ہے قرآن اور اس میں آدمی پڑھتا ہے القارعہ ثم القارعہ وما ادراک ما القارعہ, یا اس طرح کی دوسری صورتیں ہیں, هل اتاک حدیث الغاشیہ, اب آدمی سمجھ کے پڑھ رہا ہے, کیا تجھ کو خبر پہنچی ہے اس خبر, اس واقعے کی جو ڈھانپ دے گا قیامت کا دن, جو ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اب آدمی فوراً جاگ گیا, دنیا کی غفلت سے نکلا, مال و دولت کے دھوکے سے نکلا, یہ قیامت کا دن آنے والا ہے, اس دن کی تیاری کرنا ہے. آدمی فوراً اپنی غفلت سے نکلتا ہے, واپس کپڑے جھٹک کے اپنے سیدھے راستے پہ نکل جاتا ہے کہ بھائی اپنا رستہ یہ, دائیں بائیں جانے کا نہیں, گارڈن میں جانے کا نہیں, اور پیڑ کے نیچے سستانے کا نہیں, سیدھا جانے کا, اپنے کو رکنے کا نہیں ہے. آدمی فوراً جاگ جاتا ہے. قرآن انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے. یہ دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی. تین, فتنوں میں, آزمائشوں میں جو وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں, کبھی مصیبت آتی ہے, کبھی معاشی اعتبار سے, کبھی اولاد کے اعتبار سے, کبھی جاب پہ, کبھی گھر میں, کبھی سماج میں, آدمی پریشان ہو جاتا ہے, ٹینشن میں آتا ہے, کبھی وسوسے بھی دل میں آتے ہیں. ان حالات میں دل جو ڈاواڈول ہوتا ہے اور دل جو بے چین ہوتا ہے, قرآن کریم اس کے دل کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے, اس کو سکون اور اطمینان دیتا ہے, اس کی بے چینی کو ختم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے, اللہ کی نصیحت سے, اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, فی ھذا الذکر قولان, یہاں جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس میں دو قول ہیں. ایک, احدہما انہ القرآن, والثانی ذکر اللہ علی الاطلاق. کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو ذکر وہ ہے جو قرآن ہے, کیونکہ قرآن کو بھی قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ ذکر. ہم پڑھتے ہیں, ان ہوا الا ذکر للعالمین, صاد والقرآن ذکر. قرآن نصیحت ہے, قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے, اس کو ذکر کہا گیا ہے. ذکر کے معنی یاد دہانی اور نصیحت کے ہوتے ہیں. تو ایک تو قرآن ہے, دوسرے جو اللہ کو آدمی یاد کرتا ہے جس کو ذکر کہتے ہیں, اللہ کو یاد کرنا. تو جیسے اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, پریشانی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے, قرآن پڑھنے سے بھی آدمی کے دل کو اطمینان ملتا ہے. پچھلے نبیوں کے حالات, ان پر کیسی مصیبتیں آئی, کیسے ان کے مخالفین تھے, کیسے ان کو ستایا گیا, اللہ نے کیسے ان کو بچایا, کیسے حق والے ہی ہمیشہ غالب رہتے ہیں, اللہ کی مدد کیسے حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے. آدمی پریشانیوں میں, چاہے انفرادی طور پر ہو یا وہ دعوتی میدان میں ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, اس کو جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے قرب اور آخرت کی فکر اور آخرت کی کامیابی کی طرف آدمی کا دل لپکتا ہے, اطمینان ملتا ہے. کچھ نہیں, دنیا نہیں ملی تو نہیں ملی, آخرت تو ہے. دنیا میں پریشانی, آخرت میں آسانی. دنیا میں مخالفت ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. دلوں کو اطمینان اللہ کی کتاب پڑھنے سے ملتا ہے. تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنوں میں اور وساوس میں انسان کے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے قرآن کریم کے مطالعے سے. نمبر چار, قرآن کریم کے ذریعے سے ایک آدمی کو زندگی کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں. قرآن میں آدمی پڑھتا ہے قوموں کی سائیکالوجی کیا تھی, انسان کہاں پھسلتا ہے, کس وجہ, کہاں انسان کی گمراہی کی جڑ ہے, کیا اس کا حل ہے, کیسے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے, آزمائش میں کیسے ٹکا جاتا ہے, کیا چیز ہے جو انسان کو مضبوطی پیدا کرتی. حکمت اور علم کا گہرا سمندر ہے قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, من اراد العلم فلیصور القرآن, جو آدمی علم چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے. من اراد العلم فلیصور القرآن, یصور صورا کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کرنا, بحث کرنا, باریکی تلاش کرنا, گہرائی میں جانا. اور ہماری قوم آج کیا بول رہی ہے, قرآن مت سمجھو گمراہ ہو جائیں گے, اور باقی دنیا کا سب پڑھو, اخبار پڑھو, میگزین پڑھو, کھیل تماشے پڑھو, اسکول کی کتابیں, کالج کی کتابیں, نیوٹن کی, ڈارون کی, سب پڑھو, راستے کے بورڈ پڑھو, قرآن مت پڑھو. صحیح غلط سب پڑھو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہدایت دینے والا ہے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. بتائیے قرآن پہ تہمت ہے کہ نہیں ہے؟ تہمت ہے قرآن پہ. قرآن کی شان میں گستاخی ہے کہ قرآن سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں, من اراد العلم فلیصور القرآن, جو آدمی قرآن یعنی علم کا ارادہ کرتا ہے وہ قرآن کا گہرا مطالعہ کرے. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اس لیے کہ قرآن میں اولین اور آخرین کا علم ہے. شروع اور آخر میں جتنے علوم تھے ان میں واقعی جو کام کی باتیں ہیں وہ سب قرآن میں ہیں, چاہے وہ تفصیلاً ہو یا اجمالاً ہو. قرآن میں اس کا یا تو اشارہ ملے گا یا تو صراحتاً وہ کھلی کھلی بات مل جائے گی. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. اور قرآن میں آپ خود دیکھیں, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, یاسین مرنے کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں حکمت اس میں ملے گی ہم. یاسین والقرآن الحکیم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین اور قرآن کی قسم, اس قرآن کی قسم جو کیا ہے, حکمت والا ہے. تو آپ کو بتائیے اگر عربی میں کوئی حکمت کی باتیں کرے سمجھیں گی؟ نہیں سمجھیں گی. ہاں بولے گا بہت خوب بہت خوب, لیکن سمجھا نہیں, سمجھا نہیں لیکن بولا بہت اچھا. تو تلاوت قاری صاحب کی بہت اچھی تھی, کیا پڑھے قاری صاحب نے نہیں معلوم. آپ بتائیے کیا ہے, کہاں جا رہی قوم, بڑی صورتیں چھوڑی, چھوٹی بھی نہیں معلوم, انا اعطینا کالکوثر نہیں معلوم, کتنا غریب ہے یہ, کتنا غریب ہے یہ, اتنا بھی قرآن اس کو نہیں معلوم. یعنی بتائیے کیسی مسلمانوں کا کیا حال ہے, اتنی بڑی کتاب جس کو پڑھ کے کئی لوگ ہدایت پر آئے غیر مسلم, اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے, اور پڑھنے کو تیار نہیں, اس کو لائیں گے پکڑ کے کھینچ کے پڑھنے کے لیے, چلو قرآن سمجھیں گے, تو ایسا کرتا ہے جیسے عید الاضحیٰ کے دن بیل کو گھسیٹا جاتا ہے, ایسا کرنے میں بھی کم نہیں کرے گا, وہ بھی آ جائے گا یہ نہیں آئے گا, اتنا بھاگتا ہے قرآن سے. اب بتائیے کیا حال ہے, کس کے قرآن سے بھاگ رہا ہے, کس کتاب سے بھاگ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے. اس کو سمجھنے سے کیا مصیبت دے دی اللہ نے, ایسا ہو گیا نا یہ تو, کہ سمجھے کہ گمراہ, کوئی ایسا سیکرٹ میسج ہے کہ پڑھتے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں دیا اللہ نے, یعنی ہاروت ماروت والا علم ہے یہ, کیا ہے یہ بتائیے, جہالت نہیں تو اور کیا ہے. تو قرآن ہدایت کے لیے ہے اور یہ حکمت والی کتاب ہے, اس لیے لوگوں میں سمجھدار آدمی وہ ہے جس کے پاس واقعی قرآن کا علم ہے. جو قرآن کے علم سے محروم ہے, دنیا کی چاہے کتنی بھی ہوشیاری کی باتیں کرے بیوقوف ہے وہ, اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے, زندگی کے گہرے اصول اس کو معلوم نہیں ہے, رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا علم اس کے پاس نہیں ہے. نمبر پانچ, قرآن کا فہم اگر آدمی کے پاس ہو تو نماز میں اس کو خشوع نصیب ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, پورا پڑھ رہا ہے, یاسین پڑھ رہا ہے, اس کو یاد کیا ہے فاتحہ دیتے دیتے, اب یاسین اس کو کیا معلوم, اس کا نیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے, نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زبان ایک طرف ہے, کان ایک طرف ہے, اور ذہن ایک طرف ہے, اور آنکھیں بھی ٹائم ٹو ٹائم الگ ہیں. بہت سالوں کی آنکھیں بھی ٹک نہیں پاتی سجدے کی جگہ پہ, کھڑے کھڑے پھر دیکھتے ادھر ادھر, کون آگے سے جا رہا, کون پیچھے, کتنے بجے مسجد میں, پنکھے کتنے, خاص کر کے تراوی میں. بہت سالوں کے سامنے سے آپ جائیں آپ کو دیکھتے ہیں, ارے آپ سلام پھیر کے اٹھے جانا کہ نہیں جانا, تو وہ آپ کو دیکھ رہا, آپ کو کیا ہے, انہوں نے کیا ہے, نماز میں سجدے کی جگہ نگاہ ہونا چاہیے. تو آدمی کا دل کیوں بھٹکتا ہے جب اس کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, وہ یا تو نماز کے بارے میں سوچے گا یا تو پھر وہ نماز کے علاوہ سوچے گا. آپ اگر نماز کے بارے میں اس کو سوچنے لگانا چاہتے ہیں آپ کی زبان اور آپ کے دل میں مطابقت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کو سمجھے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کم سے کم وہ صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں اس کو تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے اس میں. تو جب وہ آپ پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے قل ھو اللہ احد, کہ اللہ اللہ وہ اللہ ہے اکیلا یکتا ایک. اب آدمی کا دل اس کے اوپر آئے گا کیا بول رہا, اس کو مار اس کا دھیان. آپ دیکھیں کوئی آدمی سب نیند میں ہوتا ہے یا جنون میں ہوتا ہے, ہے کہ نہیں؟ دو حالتیں ہیں, ایک نیند کی حالت آج ہوتا بجاؤ بولتا ہے آدمی نیند میں, اس کو نہیں معلوم اٹھا ہے اس کو کیا بول رہا تو, ہاں میں کب کیا بولا نہیں معلوم اس کو کیا بول رہا. یا پاگل ہے اس کو نہیں معلوم کیا بول رہا ہے. تو جنون اور نیند کی حالت اکثر لوگوں کی نماز میں طاری ہوتی ہے. کیا بول رہا تو نہیں معلوم. بہت سارے لوگوں تو عربی میں کیا میں پڑھا وہ بھی نہیں یاد رہتا ہے, اتنے جلدی پڑھ لیا کہ میں کیا پڑھا وہ بھی نہیں یاد, خود کیا پڑھا وہ نہیں یاد ہے. بتائیے اس سے زیادہ اور کیا کمال ہو سکتا ہے غفلت کا. تو نماز میں آپ جتنی صورتیں پڑھتے ہیں جو اذکار کرتے ہیں آپ اس کے معنی معلوم کر لیں, آپ کا دھیان اچھا رہے گا. تو قرآن کے سمجھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے آپ کی عبادت مضبوط ہو جاتی ہے. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها, تیری نماز میں سے تجھ کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا تو اس میں سمجھتا ہے. نماز میں کوئی آدمی ہے جو بالکل بوری بھر بھر کے لیتا ہے ثواب, اور کوئی چمچے سے لیتا ہے اور کوئی چٹکی لے کے جاتا ہے, نماز کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. اور آدمی شکایت کرتا ہے کہ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی بے حیائی کے اور کاموں سے منکرات سے. اتنے سال سے پڑھ رہے کچھ اثر نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ زبان کہاں جا رہی اور دل کہاں جا رہا, دونوں میں کنیکشن لگا کرنٹ اپنے آپ آئے گا, ہے کہ نہیں؟ آپ ٹیوب لائٹ چلے گی نہیں, آپ کی بٹن دبا رہا دبا رہا دبا رہا, تو بٹن دبا رہا تیرا کنیکشن کدھر ہے؟ ادھر کنیکشن لگا دے کیسی چالو ہوتی ایک دم چمچماٹ. تیرے دل میں کیوں قرآن کا اور نصیحت اور اصلاح کا نور پیدا نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے کرنٹ جا رہا لیکن یہاں تک نہیں جا رہا, سمجھ رہا ہی نہیں تو کیا کرے گا وہ. نصیحت اگر نہ سمجھے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. قرآن نصیحت ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا فائدہ ہوگا. اور قیام میں پڑھ رہا آدمی, آدمی دیکھتا عرب میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تراوی لمبی اور لوگ رو رہے رو رہے, ان کو دیکھ کے اس کو رونا آتا عرب میں جا کے, پر واقعی کیوں رو رہے اس کو نہیں معلوم, اس کو نہیں معلوم کیوں رو رہے, ان کو دیکھ کے اس کو رونا آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیسا رو رہے لوگ, کتنا رونا آ رہا ہے ان کو, لیکن اس کو آتا ہے اس کو نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن کا فہم ہم کو آنا چاہیے. یہ تو اب عربی زبان سے ہم دور ہیں اور بات ہے, کم سے کم ترجمے اویلیبل ہیں وہ تو آدمی پڑھے وہ تو سمجھے کہ قرآن میں کیا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها, تجھ کو تیری نماز میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا تو اس میں سے سمجھ پاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز میں سے اگر آدمی سمجھ پائے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ سمجھنا کیسے ہوگا؟ نصیحت کے اعتبار سے. چھٹی چیز, قرآن دلوں کی بیماری کا علاج ہے. شہوات اور شبہات کی بیماریاں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں, مال کی ہرس, کینہ, کپٹ اور دنیا کی ہرس اور غفلت اور اللہ سے بدگمانیاں اور بہت ساری بیماریاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں, گندگیاں دل میں جم جاتی ہیں. ان کو صاف کرنے کے لیے, دل کو دھونے کے لیے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ چکا ہے, موعظۃ من ربکم واز اور نصیحت آ چکی ہے, وشفاء لما فی الصدور اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا علاج آ چکا ہے, اور ہدایت اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی آ چکی ہے. قرآن کریم دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دنیا میں آدمی کے اندر کئی گندگیاں سوچ میں پیدا ہو جاتی ہیں، نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے وہ عمل نہیں کرنے والا بنتا ہے، قرآن کی ڈانٹ کے ذریعے سے ریپیئر ہو جاتا ہو۔ وہ شفاء لما فی الصدور، بہت سارے لوگ اس آیت کو تعویذ کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے۔ ارے بھائی شفا ہے لیکن کہاں ہے؟ گلے میں لٹکانے کے اعتبار سے شفا ہے یا دل میں ڈالنے کے اعتبار سے شفا ہے؟ وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ جب قرآن سمجھے گا تو دل میں جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں گندی نفس کی اور جہالت کی، شبہات کی، ان بیماریوں کو قرآن کیا کرے گا؟ دھوئے گا، ان کا علاج کرے گا۔ تو دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے، ذاتی اصلاح کے لیے قرآن ایک بہت اچھی کتاب ہے، سمجھ کے پڑھیں گے فائدہ ہوگا۔ یہ سورہ یونس کی آیت تھی۔ اسی طرح سے دوسروں کو نصیحت کرنے اور دعوت دینے کے اعتبار سے بھی قرآن بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے ایسے انسان کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، جو آدمی قیامت کے دن کو مانتا ہے، آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس کو نصیحت کیجئے۔ معلوم ہوا کہ نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، جھوٹے جھوٹے واقعات اور جھوٹی حدیثیں نہیں۔ نصیحت کے لیے کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ جو آدمی اللہ کی وعید سے، جہنم سے اور دنیا کے عذاب سے ڈر رکھتا ہے، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے اس کو نصیحت کیجئے۔ معلوم ہوا کہ نصیحت کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن نصیحت کے لیے بھی ہے۔ آٹھویں چیز، باطل کی تردید کے لیے اور دنیا میں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو قرآن کو، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ حق کو باطل پر غالب کرنے کے لیے قرآن ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگر سامنے آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے، ساری قوم جمع ہے اور ایک طرف جادوگر ہیں، بعض نے کہا 70,000، یہ جو بھی عدد اس کا تھا، بنی اسرائیل بہت مبالغہ کرتی ہے، جتنے بھی تھے، اور ایک طرف کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے پاس رسیاں، لاٹیاں سب لے کے آئے، اور ان کے پاس کیا؟ ایک عصا، وہی جسے پتے جھاڑتے تھے، ٹیک لگاتے تھے۔ اب انہوں نے بولے ہم ڈالنا کہ تم ڈالتے؟ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا؟ تم ڈالتے پہلے کہ ہم ڈالنا؟ اب چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ٹرائی کریں گے۔ دونوں بھی اپنا اپنا جادو، وہ جادو سمجھ رہے تھے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہا ڈالو، تم ڈالو پہلے۔ قال بل القوا، بلکہ پہلے تم ڈالو۔ ساری لاٹیاں رسیاں ڈالی، سب کے سب کیا بن گئے؟ صاف ازدہے، پورے زمین پہ چلنے لگ گئے، رینگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک عصا اپنا ڈال دیا، اللہ کے حکم سے ایک عصا ڈال دیا، اس ایک عصا نے سارے سانپوں کو نگل لیا، سارے سانپ غائب، ایک عصا باقی۔ وہ ایک عصا تھا جو سارے باطل پر غالب آ گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، ان کے ساتھ چلا گیا، وہ معجزہ تھا ان کا، ان کا معجزہ ایسا باطل پر غالب۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کیا دیا اللہ نے؟ ہمارے پاس بھی ہے وہ، اور ہم اس کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ بغل میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر رکھے ہوئے ہیں، جزدان میں چھپا کے، کوئی آیا دیکھنے کے لیے تو اس کو معلوم ہی نہیں پڑنا کدھر ہے، ہرے کپڑے میں ایک دم لپیٹ کے، اتنا لپیٹنا کہ کھولتے کھولتے دم نکل جائے، آدمی کا سانس پھول جائے، ہے کہ نہیں؟ تو کتنا لپیٹا، ایک دو تین چار پانچ، کتنے چکر، کتنا؟ بادب با ملازہ ہوشیار، اوپر دور، بیٹی کو بھی دیا، اس کو ڈبے میں پیک بند، کہاں سے کھولنا سمجھ میں نہیں آ رہا، شادی میں دیتے نا، اور دیا بھی تو کیسا، مسجد میں بھی لا کے دیا، قرآن پڑھو تو 30 پارے کر کے اس کے، کیوں؟ کوئی مرا تو پڑھنے کام آئے گا, قرآن خانی میں کام آئے گا, بانٹ کے پڑھیں گے اس کو ایک 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 کر کے. یعنی ہمارے یہاں قرآن زندگی کے لیے نہیں ہے, زندوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن حیات دیتا ہے مردے کو, آپ نے پڑھا, لیکن یہاں ہمارا کیا ہوا, کوئی اگر مر رہا نہیں تو یاسین پڑھ کے مارو, اور مر گیا تو اس کے لیے قرآن پڑھو. تو ہمارے یہاں میت کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے, زندوں کے کام کا نہیں ہوا. بتائیے کتنی بڑی جہالت ہے, کتنی بڑی ناقدری قرآن کی. اللہ نے فرمایا فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, اے نبی ان انکار کرنے والوں سے دبنا مت, ان کی باتوں میں آنا مت, ان کی ماننا مت. فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ, اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو, بڑا جہاد. اہل باطل سے جہاد, بڑا جہاد کس سے کیا جائے گا؟ تلوار سے. بڑا جہاد کس سے کیا جائے گا؟ قرآن سے. یہ 1400 سال پہلے کی آیت ہے, آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آج ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں اصل طاقت انفارمیشن ہے. یہ علم کا دور آ گیا ہے, اس میں نالج اصل پاور ہے, اصل چابی, اصل تلوار علم ہے. آج بھی قرآن علمی اعتبار سے اسی طرح سے معجزہ ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے سے, اس لیے کہ سائنس کی دریافت اور انسانی تجربات کا جو بھی علم جمع ہوا ہے اس سے قرآن کی باتیں جھوٹی نہیں بلکہ سچی ثابت ہوئی ہیں. چاہے وہ سائنسی اعتبار سے ہو, چاہے سماجی اعتبار سے ہو, چاہے قانونی اعتبار سے ہو. آج انسان پریشان ہے, حل اس کے پاس نہیں ہے, قرآن ہی اس کو حل دے رہا ہے. دہریت تھک گئی, کنفیوز ہو کے گھوم گھوم کے چکر آ کے گر گئی. جو لوگ بولتے ہیں اللہ نہیں ہے, اپنے آپ چل رہا, وہ اپنے آپ گھوم رہی زمین, وہ گھما گھما چکر آ کے بیٹھ گیا, وہ نہیں جم رہا اپنے کو, بابا نہیں سمجھ میں آ رہا, جواب ہی نہیں مل رہا اتنے سارے سوالات کا. شرک مذاق بن گیا آج, ہے کہ نہیں؟ ایک زمانے میں شرک بہت پاور رکھتا تھا, کئی معبود, آج وہ تو کئی معبود ایسا ہوتا کیا؟ شرک بے بنیاد ہو گیا آج. عیسائیت میں تین خدا کا عقیدہ میتھمیٹکس کو فیل کر دیا اس نے, کہ تین ایک ہے, ایک تین ہے. پڑھا لکھا طبقہ والے یہ کیا ہے, یہ کون سا میتھس ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہم کو. اسلام آج بھی ہے باقی, قل ہو اللہ احد, کہ شرک کے دور میں بول وہ اللہ ہے ایک, یکتا, اکیلا ہے کہ نہیں؟ اللہ الصمد, کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج. صمد کے معنی ہوتے ہیں جس سے سب اپنی حوائج میں مدد طلب کریں, وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لم یلد ولم یولد, اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی برابری کا اور کوئی بھی نہیں ہے. کیا آیتیں ہیں آج بھی, آیتیں بالکل پاورفل آیتیں ہیں. ایک آدمی پڑھتے سوچے گا کیا کانسیپٹ ہے گاڈ کا, اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے. تو کفر کے بالمقابل اگر کوئی چیز چل سکتی ہے تو وہ قرآن ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, ان سے جہاد کیجئے اے نبی, بڑا جہاد. تو معلوم ہوا دعوت کا, باطل کے رد کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. نمبر 9, غم اور تکلیفوں میں سکون. آدمی کے اوپر غم کے حالات آتے ہیں, اس میں سکون ملنے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن ہے, پرسنل پرابلمز کے لیے قرآن ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن, جو بھی بندہ فکر اور غم کے حالات میں یہ کہتا ہے, یہ دعا پڑھتا ہے تو کیا ہوتا آگے دیکھیں گے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کی اولاد ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ, میری ماں بھی تیری بندی, میں بھی تیرا بندہ. ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. جانور کو کنٹرول کرنا ہو اس کی پیشانی پکڑتے ہیں, بال پکڑتے ہیں اس طرح سے, عربوں میں معروف تھا. ناصیت ہی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیری ہاتھ میں، یعنی میں تیری کنٹرول میں ہوں. ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں چلتا ہے تو تیرا ہی حکم چلتا ہے، یعنی میری زندگی میں وہی ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے، اور جو تو چاہتا ہے فیصلے دیتا ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، سب کا سب انصاف ہے. میں مانتا ہوں تو مجھ پر راحت ڈالے یا تکلیف، انصاف ہے اس میں، عدل ہے اس میں، کوئی ظلم نہیں ہے، میں تیرے فیصلوں کو ظلم نہیں مانتا. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. سمیت بھی نفسک، جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں وہ نام نازل کیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا تیرے بندوں میں سے کسی کو تو نے وہ سکھایا ہے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم غیب میں تو نے اپنے پاس اس کو چھپا رکھا ہے، اس نام کو، اس نام کے، اس ہر نام کے وسیلے سے میں تجھے دعا کرتا ہوں. کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے. بہار کا موسم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، سردی گرمی بارش، بہار ایک دم، جس میں پتے ہرا بھرا سب دکھائی دیتا ہے، اس کو بہار کہتے ہیں. تم قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے. ونور بصری، اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، میں دیکھوں تو قرآن کی روشنی سے دیکھوں. وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے. وذهاب همي، اور میری فکر کو ہٹانے والا قرآن کو بنا دے. آپ فرماتے ہیں جو ایسی دعا پڑھے گا، الا اذهب الله همه وابدله مكان حزنه فرحا، اللہ تعالی جو بھی ایسا کہے گا، یہ دعا پڑھے گا، اس کی فکر کو اللہ تعالی ہٹا دے گا، اور اس کے غم کو خوشی سے بدل، یعنی غم ہٹا کے خوشی اس کو دے گا، اس کے غم کو خوشی سے بدل دے گا. قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هذه الكلمات، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ کلمات ہم نے سیکھنے چاہیے؟ قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، جو بھی ان کلمات کو سنے اس کو چاہیے کہ ان کو سیکھے، یہ دعا سیکھے. کیا دعا ہے؟ یہ پوری لمبی دعا جو میں نے پڑھی ہے، اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. تو قرآن کے بارے میں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان کے غم اور فکر کا علاج قرآن میں ہے. قرآن آدمی کے دل کے لیے بہار کی طرح بن سکتا ہے، اس کی نگاہوں کے لیے روشنی بن سکتا ہے. بہرحال، دس قبر کے سوال جواب میں قرآن مددگار ہیں. بھی آپ بولیں گے یہ کیسا؟ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں، وَإِنَّهُ، مردے کے بارے میں جو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ، مردہ، میت، مدفون، دفن کیا ہوا، جب لوگ پیٹ پھیر کے چل نکلتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چل دیتے ہیں، تو ان کی جوتیوں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اب بعض لوگ بولیں گے تو مردہ سن رہا ہے، مستقل اس پہ انشاءاللہ کوئی درس ہم لیں گے کیا مردے سنتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کو یاد رکھیں کہ یہاں یہ مقید ہے، علی الاطلاق نہیں ہے. یعنی مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کے واپس لوٹتے ہیں، ہر وقت سنتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کے واپس لوٹتے ہیں، ان کی باتیں سنتا ہے نہیں، ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے. تو جتنا بولے اتنا ماننے کا، اپنی طرف سے اس میں کلر بھرنے کا نہیں. آگے پھر انشاءاللہ تفصیل سے ہم کوئی اور درس دیکھیں گے. تو جب یعنی لوگ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے، وہ سنتا ہے. حین یقال لہ یا ھذا، جب اس سے کہا جاتا ہے اے فلاں، یعنی فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مر ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون، تین سوال اسے پوچھتے ہیں. قال ویاتیہ ملکان فیجلسانہ، دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. فیقولان لہ مر ربک، دو فرشتے اسے پوچھتے ہیں کون رب ہے تیرا؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک، اسے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ قال فیقول ھو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. بخاری کی روایت میں پوچھا جاتا ہے وہ جن کا نام محمد ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا بولنا ہے؟ تو یہاں بتایا جاتا ہے نام کس کے بارے میں بولا جائے. بعض بولتے ہیں لاتے ہیں قبر میں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. فیقولانی وما یدریک، تین سوال کے بعد چوتھا سوال اسے کیا پوچھتے ہیں؟ تجھ کو کیسے معلوم پڑا؟ تجھ کو معلوم کیسے پڑا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس میں جو بھی تھا اس کو سب کو سچ مانا، اس سے مجھ کو معلوم پڑا اللہ کے رسول ہیں، اس سے مجھ کو معلوم پڑا میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے. تو قبر میں بھی قرآن کا علم کام آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے پوچھتے تیرے کو کیسے معلوم پڑا یہ؟ فرشتے پوچھتے ہیں، کہتا میں نے قرآن پڑھا، تو قرآن سے مجھ کو معلوم پڑا. معلوم ہوا کہ اصل قرآن یعنی مومن کا علم کا سورس، علم کا ماخذ اصل قرآن ہے. اور افسوس کہ آج مسلمان عام طور سے سب سے زیادہ اگر کسی کتاب سے دور ہیں تو کون سی ہے؟ قرآن. یعنی جس کتاب کو جانتے ہوں اور سب سے زیادہ جس سے دور بھاگتے ہوں، کون سی کتاب ہے وہ؟ قرآن ہے. کوئی بولے ذرا سمجھ کے پڑھو قرآن، ارے بابا قرآن کو پڑھنے کا سمجھ کے گمراہ ہو جائیں گے اس سے. تو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، ہاں غلط طریقے سے پڑھیں گے اس کو تو گمراہ ہوگا. اپنے دل سے کچھ بھی مطلب نکالنا شروع کیا تو گمراہ ہوگا. لیکن قرآن میں جو بات بیان کی ہے وہی بات اگر لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس کے لیے تفسیر موجود ہے اور اہل علم اس کو سمجھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اور سلف کے اقوال کی روشنی میں آدمی اس کو لے. اپنے دل سے مطلب لینے کی بجائے سلف نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کو اگر لے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، کسی کے رہبری میں اگر پڑے گا تو گمراہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنے، اس پر یقین کرنے، اس کی دعوت دینے اور اسی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.